أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعد، محترم ومحبوب حضرت مفتي صاحب، سينيا علماء الكرام، beloved friends، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are definitely not worthy of saying anything. It is a daunting task, but with a niyyah, as should be the objective of our coming to such majalis, that our own islah, rectification of our inner weaknesses and spiritual diseases takes place in the most compassionate gaze of our most respected, beloved seniors at Mufti Sahab and our other seniors. The month of Rabiul Awwal has a great link with many aspects of the life of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. The Mubarak birth had also taken place in this month. The completion of the Hijrah of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on which the Islamic calendar is based, within this month. And also the saddest moment in the history of this earth, the demise, the departure of Nabi sallallahu alayhi wa sallam from this temporary abode, also coincided with the month of Rabi'ul Awwal. Prior to our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam's arrival in this dunya, many signs were shown by Allah Azza wa Jal, known as irhasat. Just prior to the birth, miraculous incidents of a Nabi before receiving wahi for the first time are known as irhasat. The foundations and the signs of the imminent arrival of Allah Ta'ala's beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam into this dunya. One of the greatest irhasat, about which an entire surah has been dedicated, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Abraha and his army is being destroyed by Allah Ta'ala by means of a mere flock of birds, plus minus 50 days before the auspicious birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As mentioned in the books of Sirah, many other signs and pointers in the surrounding major superpowers at the time, the Persian Empire, the Roman Empire, that in the Persian Empire, on the night of the Mubarak birth of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 14 balconies from the palaces of Kisra came crumbling down that was strongly built and fortified, and without any explanation or reason they suddenly came crumbling down. There was Zoroastrians, fire worshippers, a fire that they had kept burning continuously for 1,000 years without explanation, extinguished on that very same night. The Kisra had seen a dream that caused him great worry and concern, that Arabian horses were going and being pulled through the Tigris River by strong camels, a lengthy incident in which the interpretation was given of the imminent dominance of Islam over his lands in future times. The lake of Sawa, without explanation, suddenly dried up. There was a Jewish trader on the very night visiting Makkah Mukarramah for business purposes, and he was well versed with the signs in the previous scriptures. When he became very, very anxious, uneasy that night, the next morning he asked his business colleagues from the Quraysh, "Has a child been born in Makkah tonight?" When he was made aware after investigation that in the home of Abdul Muttalib, an orphan child born to his daughter-in-law Hazrat Amina was born on that night, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, whose grandfather had given him the name Muhammad, which seemed very, very strange and unusual name, but true to the meaning of the name, the one who would be praised excessively. On that night, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was born. This Jewish person had seen many signs that denoted the time when the final Nabi of Allah Ta'ala would be born. And when he asked to go and see this baby and he saw Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he swooned unconscious, saying that finally Nubuwwat has been taken out of the Bani Ishaq and put into the progeny of Sayyidina Ismail alayhi salatu was salam. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam was asked that, "Introduce yourself." Said, "Da'watu Abi Ibrahim wa Basharatu Isa." I am the fruition of the du'as of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, who had made du'a that the final great Nabi should come from his progenies. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. And Allah Ta'ala had accepted that in the form of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I'm also the giver of glad tidings. I'm the fruition of the glad tidings given by Isa alayhi salatu wa salam. Wa mubashiram bi rasul ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. One of the primary objectives of Sayyidina Isa alayhi salam, over and above inviting towards Allah Ta'ala, verifying all the previous revelations, was sent also especially to inform humanity that the time of the coming of the final Nabi, a Nabi who will come after me, whose name will be Ahmad sallallahu alayhi wasallam, one who praises Allah Ta'ala abundantly, I am the giver of glad tidings of the arrival of that great Nabi sallallahu alayhi wasallam. So these are the barakat and the blessings. Can we imagine the power and blessings that there are in one sunnah of our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam? The well of Zamzam, for a long time its whereabouts had been lost to the Quraysh. Not long before the Mubarak birth, Abdul Muttalib, the grandfather of Nabi sallallahu alayhi wasallam, 3 nights consecutively was shown a dream about the exact whereabouts to go and dig at a certain place. And after the digging with the assistance of his son Harith, eventually the Zamzam well was rediscovered. The barakah and the blessings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The hijrah, its termination, had also coincided with the month of Rabiul Awwal. Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala is a person that this ummah is greatly indebted to. After Anbiya alayhi salatu was salam, he is the greatest human being. He is the greatest human being ever after the galaxy of Anbiya alayhi salatu was salam. In fact, the iman of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu on one side and the iman of the entire ummah cannot equate to him. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala in his khilafah, when Islam had advanced to different parts of the world, the Persian Empire, the Roman Empire, somebody made a statement alluding to Sayyidina Umar radiallahu anhu that he is more virtuous than Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. It was on that instance his amazing statement that an entire lifetime of deeds of Umar radiallahu anh cannot equate to one night and one day in the life of Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anh. The night was the night of Hijrah, the day when he had assumed the Khilafah. And already people started to try and bring in new thoughts, ideologies into the deen of Islam. The refusal and the refutation of zakah in its entirety. On that instance, when he had taken the decisive action, that deen cannot be compromised while I'm still alive. Deen and its fundamentals cannot be compromised while I'm alive. What a great decision, because what would have remained of Islam if everybody made it a thing of play, would do what they want to add and subtract from the deen as they wished and desired. So he says, one night and one day in the life of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anh is better than an entire lifetime's deeds of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anh. The night of Hijrah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was awaiting the command. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anh sought permission to migrate. Nabi sallallahu alayhi wa sallam told him to hold on, and he had this inner desire that he should be honored with the companionship of Nabi sallallahu alayhi wa sallam on this great journey. For that purpose, he had already purchased two conveyances. Hazrat Aisha radiallahu anha says that that afternoon preceding the night of Hijrah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam came to our home at a time when normally people would be resting. So we knew that there is something of very serious matter has come about. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam informed Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu that tonight I am commanded to make the Hijrah, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu then put forward this request, as-suhbata, that allow me your companionship. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam acceded and allowed that, yes, you would travel with me, Hazrat Aisha radiallahu anha says that this is the first time I had come to know that a person can even cry tears of joy. Abu Bakr radiallahu anhu shedding tears in happiness and joy of accompanying Nabi sallallahu alayhi wa sallam shows his profound love. As they were proceeding to the cave on that night, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, sometimes ahead, sometimes behind, sometimes to the right, sometimes to the left of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on being asked of this peculiar behavior, he says that sometimes when I'm behind, I think that they may be waiting to ambush Nabi sallallahu alayhi wa sallam in front. So I come in front and put my life rather on the line. I think that they may attack from behind, so I come from there. And similarly on the right and the left. When they had taken refuge in the cave and the Meccans had traced them up to that point, they merely had to look down at the feet and would have seen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Abu Bakr radiallahu anhum in the cave. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhum became extremely worried, not his own worry and concern, but that about Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that if I die it is one person, if you die it is an entire ummah. It was on that occasion to put and allay his anxiety and worry that Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, لا تحزن إن الله معنا. No need to have this sorrow and worry, for indeed Allah Azza wa Jal is with us. His sahabiyat is proven from a verse of Quran, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. So his rank and status, and as said, the month of Rabi' al-Awwal, as Sayyidina Anas radiallahu ta'ala says, that I know the happiest and most glorified and radiant moment in the history of Medina Munawwara, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrived in Hijrah, it seemed that everything, even the small little particles, became illuminated. And he says, I know the darkest day in the history of Medina Munawwara is that moment, that Monday morning when Nabi sallallahu alayhi wa sallam had departed from this dunya. It seemed that everything had become darkened, even small little particles, on the sorrow and the sadness on the departure of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. But very pertinent, some of the final advices given in the fatal illness, in Maradul Wafat, by Nabi sallallahu alayhi wa sallam, some advices that can be implemented. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ascended the mimbar when he was extremely weak and gave his last advices from the mimbar. And amongst the things that Nabi sallallahu alayhi wa sallam emphasized is for the ummah, never to ever forget the Ansar radiallahu anhu majmain and their sacrifices for Islam. That they had given their everything, they are very, very close and dear, they are beloved to me. Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave wasiyah to the ummah, that on account of sacrifice when it was most direly needed, the ummah should never forget this, and the Ansar in the future, if any of them happens to commit an error, then overlook that, and if they do good, then magnify it and highly appreciate it, for they had given their everything for the cause of Islam. That is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Ayatul Imani Hubbul Ansar wa Ayatul Nifaqi Bughdul Ansar. Hadith of Bukhari Sharif, a barometer, a sign of Iman is love for the Ansar. And a clear sign of nifaq and hypocrisy is one detests and despises the Ansar radiallahu anhu majma'in. So what can be said about the Rawafidh, about the Shia, who harbor in their hearts severe enmity to all the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mentioning that all of them had become apostate, reneged from the deen of Islam with the exception of merely five. This hadith emphatically talks about the lingering nifaq and hypocrisy in the hearts of those who harbor enmity or ill feelings towards the Ansar radiallahu anhu majma'in and generally Sahaba radiallahu anhu majma'in. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also emphasized to the Sahaba radiallahu anhu majma'in, specifically Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, sacrifices for Islam, and gave a command that all the personal doors into the masjid should be closed except for the door of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam glorified his sacrifices for Islam. One occasion Sayyidina Ali radiallahu ta'ala was mentioning to his students and then asked them a question that who do you think is better between Rajulun Mu'minun min Ali Fir'aun, the person who had concealed his iman in the time of Fir'aun, Fir'aun's cousin, one of his senior ministers, secretly brought iman on Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam, yaktumu imana, implored and exhorted the leadership of Egypt in the parliament about the naivety of being harsh on Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam, on at least give him a hearing, a fair hearing on what he is inviting towards. Surah Al-Mu'min is replete with these advices spanning almost four pages of how he exhorted his people in favor of Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam. An entire surah is named after him. So Hazrat Ali radiallahu anhu asks that who do you think is better, Rajulun Mu'minun min Ali Fir'aun or Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? And then he himself wept and shed tears and said that wallah, the status of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu is far greater. For Rajulun Mu'minun min Ali Fir'aun, the cousin of Fir'aun who had brought iman, had done so while concealing his faith, but Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu had openly proclaimed his iman even when his life was on the line in the defense of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he says one occasion when Nabi sallallahu alaihi wasallam in the precincts of the Kaaba Sharif was severely assaulted by the Quraysh, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu himself came and said, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Do you want to murder this innocent person merely because he says my Rabb is Allah? They sat upon him and beat him up so profusely he felt unconscious, almost lost his life. When he came around, the first worry and concern was the well-being of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala's status was greatly emphasized by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam also emphasized the importance of preparation for the akhirah, the shortness of this life, the importance of unity within the ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, amongst the last advices given on that Monday morning, the desire to meet Allah ta'ala, al-Rafiq al-A'la, the desire to meet the highest companion, Allahu Azza wa Jal. And amongst the very last parting advices on which Nabi sallallahu alaihi wasallam left this ummah, as-salah wa ma malakat yaminuk. This emphasizes and summarizes our entire deen. That fear Allah ta'ala and be very wary regarding two things, and these two denote the entire deen, huququllah, huququl ibad. Salah, if it is implemented in its fullest sense, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, it is a great barrier, a protection from shamelessness and all kinds of sins. So this is the notion of huququllah. On the other hand, Nabi sallallahu alaihi wasallam says that fear Allah, be wary and concerned in the way you treat your subordinates, your slaves, those in your employment, those who are under you. Know that you also have an answerability to Allah ta'ala in the way you had dealt with them. Hazrat Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, somebody once asked him, tell us about the turning point in your life. He says, I was once brutally assaulting my slave when he turned around and said to me, O Umar, fear that night whose morning will bring upon you the day of Hisab, when you will have to account to Allah ta'ala for the way you conduct yourself. And he said, these words had such a profound effect on my heart that it inspired me towards tawbah and changing my life for the better. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq wa akhiru da'wana and
نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. First of all, we make dua to Allah Tabaraka Ta'ala that Allah Ta'ala give us ikhlas and sincerity and need to make amal on all the beautiful advices and to take maximum benefit of Hazrat Mufti Sahib, Damat Barakatuh, Allah Ta'ala give Hazrat good health, sihat, afiyat, tandrusti. Last week, some muzakara was made about a great wali of Allah, Shaykh al-Tafsir, Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori, Rahmatullah Alayh. And mention was made that Hazrat Ataullah Shah Bataf Bukhari, Rahmatullah Alayh, used to say, Sahaba radiyallahu ta'ala majmain ka kafla ja raha tha, aur usme ek aadmi piche reh gaya, aur wo namudar hua 14 sadi ke akhir mein, Maulana Ahmad Ali Lahori, Rahmatullah Alayh ki shakal mein. That the group of Sahaba were traveling and one person got left behind, and this person that got left behind, he reappeared in the 14th century in the form of Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayh. Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayh was made that he was a student of Hazrat Maulana Ubaidullah Sindhi Rahmatullah Alayh, and this was also during the time of Hazrat Shaykhul Hind Rahmatullah Alayh. So we'll mention two, three incidents of his. The first incident is that there was a majlis taking place of Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayh, and Hafiz Nasiruddin was in the majlis, and Hazrat was silent in the entire majlis. And then it came in the heart of Hafiz Nasiruddin that Hazrat ko kuch kehna chahiye, sukoot ikhtiyar nahi karna chahiye. Hazrat must give some advice. How nice wouldn't it be if Hazrat gives some advice? Then immediately it came in the heart of Hazrat that Allah walo ki sohbat mein baith karke agar che wo kuch bhi na bole, phir bhi jo hai faide se khali nahi hai. If a person stays in a company of the Ahlullah, even if they don't say anything, then too they is not devoid of any benefit. Asal cheez dil mein jila paida karna hai. The main thing is to create that connection with Allah Tabaraka Ta'ala. And Hazrat Maulana Ahmad Ali Rahmatullah Alayh, he read the ayat of the Quran, Lahum qulubun la yafqahuna biha. They have got hearts, but they cannot understand and see with the hearts. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. They got eyes, but they cannot see. Walahum adhanun la yasma'una biha. And they got ears, but they cannot hear. So they cannot hear the truth. So the company of the Ahlullah will also make us, inshallah, amongst the Ahlullah. And this is Kunuma Sadiqeen, stay in the company of the Sadiqeen. Another incident of Hazrat Wala is that there was a gangster and he was at the railway station. So the people told him that there's a very great buzruk coming. So he replied, Hame Maulviyo se kya lena dena hai? What taluk do we have with Maulvis? And he was on his way to go and rob and steal. So as soon as Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh disembarked from the train, and when he saw Hazrat's face, immediately Allah Ta'ala put in his heart to make tawbah and istighfar that this cannot be the face of a liar. Subhanallah. So as they say, Yak sa'ate sohbati ba'uliya behtar as-sad sala ta'ad bairiya. To spend one moment in the company of a wali of Allah is better than 1,000 years of ibadat without any riyah. And alhamdulillah, this person made tawbah. Then there was another person. He used to be in charge of the cinemas and to be a handyman and involved in many other wrong activities. And this person, there was a tafsir program taking place of Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh in Multan. And when he heard the bayan of Hazrat Maulana Lahori Rahmatullah Alayh, and in the bayan Hazrat said that asal cheez jo hai talim deen, to learn the knowledge, acquire the knowledge of deen, and number two, rizq halal, to earn halal rizq, and number three, sohbat salihin, to stay in the company of the pious. Immediately this person made tawbah, and then he became a very great wali of Allah Tabaraka Ta'ala. So just one moment, and the heart is receptive, subhanallah, and Allah Ta'ala made it a means for the islah and reformation and tawbah and istighfar. There was a lady who was she was very sick, she was diagnosed with cancer. And the doctors had agreed that tomorrow they're going to do the operation. Her name was Begum Mawadda. And she said that I'm going to first go to Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh and I'm going to request him to make dua. So this person went, this lady went to the house and said, Hazrat, I've come here to request for duas. And Hazrat then made dua and he said that you must not become now umid of the rahmat of Allah tabaraka ta'ala. Do not lose hope, the stay of the hope of Allah, in the mercy of Allah tabaraka ta'ala. And Hazrat made dua for this lady. And everything, shifa is in the hands of Allah. This lady went back home and she said, I'm not going to go for any treatment. The operation was scheduled for the next day. The doctor came home and said that, why aren't you coming? We're waiting for you. Your bed has been booked, etc. The operation, the theater also has been booked. She said, no, I've decided I'm not going to. Hazrat made dua for me. I'm not going to go for any treatment. So the doctor said, how can you say you're not going to go for treatment? So after a lot of debating to and fro, eventually they agreed, all right, let's go for an x-ray. So when they went for the x-ray, they found that, alhamdulillah, the x-ray showed that there was absolutely no cancer whatsoever. Subhanallah. This is the dua where these people were mustajabu da'wat. Hazrat Maulana Ahmadullah Rahmatullah used to tell the people of Lahore, that, oh people of Lahore, that let it not be on the day of Qiyamah, you say, you tell, when Allah Ta'ala questions you, and you say that a nasih, a person to give you true nasihat and advice did not come to you. I am your sincere well-wisher and advisor. I only desire your good and your islah and your reformation and that you turn to Allah Tabaraka Ta'ala. And there was a qazi, there was a person whose name was a qazi sab, and he was also in the jail, was Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Ali. This person was known as qazi. Qazi Ihsan Ahmad. So nonetheless, Qazi Ihsan Ahmad also in the movement of Tahrik-e-Nabuwat, Khatm-e-Nabuwat, he was also in jail with Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh. And the result was that, he was disabled with one hand. So when he used to make wuzu, he used to make wuzu only with the left hand and try and wash his face, etc. And in the jail, Hazrat Lahori Rahmatullah Alayh told him that, Qazi Sahib, you must make imamat. And Qazi Sahib then made imamat, but one day when Hazrat was standing behind Qazi Sahib and Hazrat's topi touched Qazi Sahib's foot, Qazi Sahib was very, very embarrassed and he found it very difficult that how am I making imamat of such a great wali of Allah Tabaraka Ta'ala. So he stopped making imamat. So Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh told Qazi Sahib, that Qazi Sahib, why aren't you making imamat? So Qazi Sahib said, Hazrat, you know, I can't even make proper wuzu. I use my one hand, but I'm not even sure 100% that am I washing my face correctly, my elbows correctly, my feet correctly, etc., etc. So Hazrat told him that, bilkul fikar na kare, inshallah, Allah Ta'ala shifa ata farmayenge. Allah Ta'ala will grant you shifa. Don't worry at all whatsoever. And Qazi Sahib slept. And next morning when he woke up, alhamdulillah, both his hands were 100% normal and he was able to make proper wuzu and everything. So this is the incidents, some of the incidents of the Ahlullah that sitting in their company, taking benefit from them. One of the things that the ulama say today is that many people go to the Ahlullah for worldly reasons. That should not be the purpose. The purpose of going in the company of Ahlullah should be reformation, islah, and ta'alluq ma'allah, and ikhlas, and ihsan, to acquire all these noble qualities. And these are things that nobody can say, till the day we don't leave this world, nobody can say, I have acquired it, I have achieved it, because we must be in a constant state of hope and fear. Hope in the mercy of Allah, and fear that I haven't learned anything. As they say, there's a beautiful saying, Tere Habib ki ya Rab shabahat leke aya ho, haqiqat tu usko kar de, main surat leke aya ho. We are just imitators. We have just worn the clothes of the pious people. In reality, we are empty, totally empty inside, total darkness inside. Allah Ta'ala make it that through the barakat of our Ahlullah who are in our midst, and we are still fortunate that we can go in their midst. You go to many other parts of the world, go to Europe, America, Canada, and those parts of the world, you will not get what we get here in South Africa, India, Pakistan, Bangladesh, etc. So we must take maximum benefit. There was a youngster who came to Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Alayh, and he said that, you know, Hazrat, main bayat hona chahta ho. So Hazrat told that person, phir dekhenge, we will see thereafter. And then this person came again after a few days, and he said, Hazrat, I want to take bayat. And that person, Hazrat told him, phir dekha jayega. And after a couple of days, he came again and he requested. So Hazrat told him that you want to make bayat, lekin aapka dil manta nahi, but your heart is not accepting. So then the youngster spoke that no, Hazrat, asal cheez ye hai ke jahan pe jo hai nikah shaadi ki ka paigham humne diya hai wahan pe wo inkar kar rahe hain jab tak ye Hazrat se bayat na ho to jo hai is shar par jo isliye main bayat hona chahta tha. They put a condition that were proposed for a particular girl that till you not bear to Hazrat Maulana Ahmad Lahori Rahmatullah Ali, till then we will not accept your proposal. So that is why I came. So then Hazrat said, then he said that no, up now my heart is clear. I want to become bear because I want to make Islah and Nafs and not because of nikah or proposal, etc. So these are the values of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala forgive us that we don't make the qadr. And these wali's of Allah, they had such ta'alluq with Allah that if a person came even with a request, and immediately they could see in the heart of that person whether that was a genuine request or it was a request based on an ulterior motive. So Allah Ta'ala give us tawfiq that we make amal and we read innal imana yazidu bi dhikri salihin. Iman increases when we make zikr and we make muzakara of the pious, the sahaba radiyallahu anhum ajma'in, the Anbiya alayhi salam and the Sulaha, etc. Allah Ta'ala give us tawfiq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محترم علماء کرام اور مسلمان بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور وفات کے بعد گویا کہ بہت بڑی روشنی اس دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی بچیوں کے دل میں یہ ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے اس لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا ہجرت کے موقع پر اور یا غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت تو مدینہ منورہ کی بچیاں یہ کہتی تھیں طلع البدر علینا من سنیات الوداع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطواعی طلع البدر علینا چاند چودھویں کا چاند ہماری اوپر طلوع ہو گیا من سنیات الوداع اس پہاڑی سے جس پہاڑی سے ہم مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم پر شکر واجب ہوا جب تک دعوت دینے والا دعوت دیتا رہے قیامت تک ہم پر شکر لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی یہ ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی طرح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور پھیلانے والے ہیں, روشنی پھیلانے والے ہیں. اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول کے طور پر بھیجا ہے, شاہدا آپ دوسری امتوں پر گواہی دیں گے. جب حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو نصیحت اور دعوت دی تھی لیکن انہوں نے میری دعوت کو رد کیا تھا, ریجیکٹ کیا تھا, تو نوح علیہ السلام دعویٰ کریں گے. دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور انہوں نے دعوت کو ریجیکٹ کیا تھا. تو نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھی, تو ان کی گواہی کیسے چلے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش کریں گے اور فرمائیں گے میں نے ان کو بتایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا بتلانا دیکھنے سے اوپر ہے. آدمی اگر دیکھ لے تو دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے میں غلطی نہیں ہو سکتی. جب آدمی کار میں جا رہا ہو یا بس میں جا رہا ہو, تیز بس میں, اور بس سڑک پر دوڑ رہی ہے, روڈ پر دوڑتی ہے, تو آدمی یہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ درخت بھی دوڑ رہے ہیں, آنکھوں نے غلطی کی, درخت نہیں دوڑتے اور یہ سوچتا ہے کہ درخت دوڑتے ہیں, آنکھوں سے غلطی ہو گئی. اسی طرح آنکھوں سے کبھی کبھی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اگر آنکھ کو ذرا ٹیڑھا کیا جائے تو ایک چیز اس کو دو نظر آتی ہے. اسی طرح منہ سے غلطی ہو سکتی ہے, جب آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو میٹھی چیز کڑوی نظر آتی, کڑوی لگتی ہے. کانوں آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے, کانوں سے غلطی ہو سکتی ہے, بات ایک کہی گئی اور سنی گئی دوسری بات. حضرت انس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, سامنے قبر تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا القبر القبر, آپ نے نہیں دیکھا سامنے قبر ہے, قبر کے پاس نماز مت پڑھو. حضرت انس نے سنا کہ وہ کہہ رہے القمر القمر, چاند چاند, قبر کو قمر سجدہ. کانوں سے غلطی ہو سکتی ہے, آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے, منہ کے ذائقے سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے میں غلطی نہیں ہو سکتی. عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتے ہیں اور جو ہمارے سامنے حاضر ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا اور اللہ تعالی کے بتانے میں غلطی نہیں ہو سکتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں شاہد کے معنی مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں بات کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا بُنِيرًا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دیتے ہیں تابداری کرنے والوں کو اور ڈراتے ہیں نافرمانی کرنے والوں کو اور سِرَاجًا بُنِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چراغ کی طرح ہے جو روشن ہو جیسے چراغ کی روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ سورج کی طرح ہے سورج ہر چیز کو روشن کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز کو روشن کیا ہر چیز کو واضح کیا اندھیرہ ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ روشنی پھیل گئی اس لئے علماء فرماتے ہیں یہ کافر کو کافر کہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کافر کفر سے ہے کفر کے معنی چھپانا اندھیرہ اندھیرہ چھپانے والا ہوتا ہے تو کافر کے معنی ہے اندھیرے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روشنی والا یخرجہم من الظلمات الى النور اندھیرے سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی پہنچانے والے ہیں اور سورج کی طرح ہے اور علماء کہتے ہیں کہ سورج میں 6 نمبر ہے سورج میں اخلاص ہے سورج میں احاطہ ہے سورج کے اندر استمرار اور ہمیشہ کام کرنا ہے اور سورج کے اندر اطاعت اور تابعداری ہے اور سورج کے اندر اشراق اور روشنی دینا ہے سورج کے اندر احراق اور جلانا ہے یہ 6 صفت سورج کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچانے والے ان میں بھی سورج کی طرح یہ 6 صفتیں ہوں گی تو سورج میں پہلی صفت سورج کی کیا ہے اخلاص سورج میں کتنا اخلاص ہے اخلاص کس کو کہتے ہیں اللہ کیلئے کام کرنا اللہ کیلئے جو کام کرتا ہے اس کو عوض ملے یا نہ ملے وہ عوض نہیں لے گا وہ بدلہ نہیں لے گا دنیا میں وہ کہتے ہیں انما اجری علی اللہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے انبیاء علیہ السلام کسی سے اجرت نہیں لیتے تھے فاقے گزارتے تھے ہدیہ قبول کرتے تھے اجرت اور عوض نہیں لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ کو شادی چاہیے تو شادی کرا دیں گے اگر آپ کو امیر اور رئیس بننا ہے تو ہم آپ کو امیر بنا دیں گے اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے مال جمع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات ختم ہو گئی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھو دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھو تو میں اس کے لینے کے لئے بھی تیار نہ ہوں سورج اور چاند تو بڑی چیز ہے آپ کے مال سے اور اس میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورج بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند بھی دیا ہے. سورج قرآن کریم ہے اور چاند حدیث مبارک ہے. میرے پاس موجود ہے, مجھے آپ کے چاند, آپ کی سورج, آپ کے مال, آپ کی لڑکیاں, آپ کے سرداری کی ضرورت نہیں ہے. تو سورج کے اندر اخلاص موجود ہے. کیسے؟ سورج چلتا رہتا ہے دن رات اور ہم سے بل وصول نہیں کرتا. اگر سورج کا بل ہم دیں تو جو ایک گھنٹے کا سورج کا بل ہے تو وہ پوری دنیا کے پوری دنیا میں جو لائٹ کا بل ہو اس کے برابر ہوگا, ایک گھنٹے کا, بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. تو اگر ہم سورج کا بل دیں تو پوری دنیا کے مال کو جمع کر کے بھی نہیں دے سکتے. تو اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے اندر مال اور دولت کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات عصر کی نماز میں یاد آیا, اچانک یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو تقسیم کرنے سے رہ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ختم فرمائی, عصر کی نماز, بہت جلدی نکلے. صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج عادت کے خلاف جلدی نکلے. سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا تقسیم کرنے سے, اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے گھر میں سونے کے ٹکڑے پڑے ہوں, اس لیے میں گیا تاکہ جلدی اس کو لا کر کے تقسیم کروں. اور جب بہت زیادہ مال آتا تھا یمن سے دوسری جگہوں سے, جزیہ کا مال ہوتا تھا, غنیمت کا مال ہوتا تھا, ہدایہ وغیرہ ہوتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر نہیں لے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد کے ایک کنارے پر, مسجد کا صحن, مسجد کا باہر والا حصہ, اسی میں جمع کرتے تھے. تو ایک دن بہت سارا مال ڈھیر جمع ہوا تھا جس میں ہر چیز تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور فرمانے لگے میں نے جنگ بدر میں اپنا فائن بھی دیا ہے, جرمانہ, اور عقیل کا بھی دیا ہے, اس لیے مجھے اس میں سے مال چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو. انہوں نے مال بھر دیا چادر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ میرے سر پر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں رکھوں گا, یہ تو مال کی محبت ہو جائے گی کہ مال کی محبت ہے, چچا کو مال دے رہے ہیں. فرمائے صحابی سے کہے کہ وہ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھے. فرمائے میں ان کو بھی نہیں کہوں گا, جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ, جتنا نہیں اٹھا سکتے مت اٹھاؤ. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مال لیا اور چلے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے رہتے تھے مالی ولی الدنیا, میرا اس دنیا اور دنیا کے مال سے کیا تعلق ہے, میری مثال ایسی ہے کراکب استظل بشجرۃ, جیسے ایک سوار مسافر جا رہا ہو اور اس کو ضرورت پڑی کہ میں کسی سائے کے نیچے, درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور پھر چلے گئے. میں تو دنیا میں چند دن کے لیے آیا ہوں, وہ چند دن گزر جائیں گے اور میں چلا جاؤں گا میں مال جمع کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں اس لئے ایک روایت اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما امرت ان اجمع المال واكون من التاجرین مجھے یہ حکم نہیں ہوا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بن جاؤں بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسبح اللہ تعالی واكون من الساجدین میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے مال اور دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی نہیں وہ اس کام کیلئے آئے نہیں تھے یہ کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں ہاں حلال مال کیلئے دعا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ انس آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مال حلال مال کی دعا اور اولاد کی دعا فرمائی وہ دعا قبول ہو گئی مال بھی بہت ہو گیا اولاد بھی بہت ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں بھی مال کی نفرت پیدا کی مال جیسے ایک بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مال کی مثال دریا کی ہے سمندر اور دریا اور ہماری زندگی کشتی کی طرح ہے کشتی اگر دریا پر ہو کہ کشتی چلے گی اگر کشتی دریا پر نہیں خشکی پر ہو تو کشتی نہیں چلے گی تو فرماتے ہیں کہ اس لئے مال کو اپنے دل کے اندر مت رکھو مال کو اپنی ضرورت کیلئے سہارا بنا دو جیسے پانی سہارا ہے کشتی کے چلنے کیلئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے اور اس لئے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نہ کسی درہم دینار کو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی درہم کو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی بکری کو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی اونٹ کو چھوڑا تھا اور فرمایا تھا کہ ما ترکتم فلورثتکم جو تم چھوڑتے ہو وہ تمہارے وارثین کے لیے ہے من ترک مالا فلورثته جو مال چھوڑے گا وہ وارثین تقسیم کریں گے ومن ترک دینا او عیالا فعلی اور جس کی اوپر کوئی قرضہ ہو او عیالا یا اس کا اہل و عیال ہو ان کا خرچن ہو فعلی وہ مجھ پر ہے میں یہ کام کروں گا میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لئے قرآن کریم کتاب اللہ کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لئے سنت کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اہل بیت کی محبت کو چھوڑا کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو میرے ازواج مطہرات سے محبت کیا کرو ان کی کو گالیاں مت دو ان کی برائی بیان مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہے ان سے محبت کرو حضرت حسن سے محبت کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیرہ بتلا فرمایا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ سراج منیرہ سورج ہے اور سورج اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, ہم سے چند وصول نہیں کرتا, ہم سے بل وصول نہیں کرتا, اللہ کے لئے اپنی روشنی پھیلاتا ہے اللہ کے حکم سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کو پھیلاتے تھے اور دین کا پھیلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے واسطے تھا, مال اور دولت کے لئے نہیں تھا. مال اور دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں فرماتے تھے, خصوصاً اپنے لئے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرضہ تھا ایک آدمی کا, یہودی کا, ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا تھا اور اس نے مطالبہ شروع کیا, اور بلال رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے ان سے کہا کیا خیال ہے آپ کو میں دوبارہ غلام بناؤں گا, ایک مرتبہ تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق نے آپ کو آزاد کیا ہے, ابھی میں دوبارہ آپ کو غلام بناؤں گا اگر آپ نے انتظام نہیں کیا. اس وقت اتفاق سے قرضے کا انتظام نہیں تھا اور ٹائم بھی کچھ باقی تھا. بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند دن کے لئے چھپ جاؤں گا, جب انتظام ہو جائے گا تو پھر واپس آؤں گا قرضے کا انتظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ رہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ باہر سے مال پہنچ گیا, اس یہودی کو بلایا گیا اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اس کو دے دیا گیا, اور یہ کوئی سود نہیں ہے, اس لیے کہ سود اس کو کہتے ہیں جس کو شرط کیا جائے, اس میں کوئی شرط ورت نہیں تھی, مفت میں اس کو ویسے دے دیا. اور دوسرا باقی مال رہ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال رہ گیا ہے اس کو تقسیم کر لو. اب بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک پورا مال تقسیم نہیں کیا تھا, ہوتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تھا کبھی کبھی دو دو مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا, وہ فرماتے ہیں ہمارا گزارہ ہوتا تھا اسودین سے. اسودین مدینہ منورہ کی کھجور کالی ہے اور پانی کو بھی کالا, پانی اور کھجور, کھجور اور پانی سے ہمارا گزارہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, بھوک لگی تھی, کئی وقت کا کھانا نہیں کھایا, اتنے میں اتفاق سے ابو بکر صدیق بھی پہنچے, حضرت عمر بھی پہنچ گئے, کہنے لگے ہم بھی بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے, چلو چلتے ہیں ابو الحیثم کے گھر میں, ایک صحابی, ان کے گھر میں پہنچ گئے. جب پہنچے تو ان کی بیوی تھی اور وہ باہر گئے تھے, بیوی بہت خوش ہوئی, الگ جگہ میں ان کو بٹھایا اور کہنے لگے ابھی وہ آئیں گے, ابو الحیثم ابھی آئیں گے, وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ آئے اور جیسے چاند ستاروں کو دیکھا اپنے گھر میں بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج کوئی بھی مجھ سے بہتر مہمان والا نہیں, میں سب سے بہترین مہمان والا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہمان دیے ہیں ایسے مہمان کسی کے پاس نہیں. اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان صرف اس کو نہیں کہتے جو باہر سے سفر کر کے آئے بلکہ جو قصد اور ارادہ کر کے آپ کے پاس آئے وہ آپ کا مہمان ہے لین سے آیا وہ بھی آپ کا مہمان ہے آپ کی ملاقات کے لیے آیا جوہانسبرگ سے آیا وہ بھی آپ کا مہمان ہے مسافر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں پھر انہوں نے دمبہ ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دودھ والے کو ذبح مت کرو اس سے معلوم ہوا دودھ والے جانور کو ذبح کرنا بہتر نہیں آپ دودھ کی نہر کو بند کر رہے ہیں کیوں دودھ کی نہر کو بند کر رہے ہو دودھ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو پانی کا قائم مقام بھی ہے پانی کی طرح بھی ہے اور کھانے کا کام بھی کرتا ہے دودھ کا کام اور کھانے کا کام بھی کرتا ہے اس لئے اس کیلئے جو دعا آئی ہے اس میں زدنا منہو یا اللہ ہمیں زیادہ دے دے تو انہوں نے دمبے کے اور بچے کو ذبح نہ کرو ذبح کیا کھانا کھایا حضرات نے پانی پیا ٹھنڈا پانی اس زمانے میں مٹی کے برتن میں جو مٹی سے برتن بناتے تھے اس میں بہترین پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا وہ پیا اور پھر فرمانے لگے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آپ سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں یہ ہم نے نعمتیں کھائیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم بھوکے تھے تو ہمیں مل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے غیب کے خزانے سے ہماری لئے انتظام فرمایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی مال جمع کرنے والے وہ نہیں تھے اور مال اگر ہوتا تھا حضرت عثمان کے پاس تو امت کیلئے ہوتا تھا لوگوں کیلئے ہوتا تھا بینک بیلنس بنانی کیلئے نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح تھے اس لئے جیسے سورج میں اخلاص ہے تو دین کے پھیلانے والے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کی دین کو اللہ کے واسطے میں پہنچا رہا ہوں اور سورج میں دوسری چیز ہے اخلاص کے ساتھ احاطہ سورج پوری دنیا پر احاطہ کرتا ہے ہر جگہ سورج ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سورج نہ ہو اگر تھوڑی دیر کیلئے یا کچھ ایک دو دن کیلئے نہ ہو تو سورج ہوتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے اسی طرح یہ دین پوری دنیا کو پہنچانے کی چیز ہے پوری دنیا میں اس لئے جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ پوری دنیا میں اعلان ہے کہ پوری دنیا میں دین اور اللہ تعالیٰ کا نام ہم بلند کرتے رہیں گے اس لئے ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے تیسری جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ دین پوری دنیا کے لئے ہے جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں امریکہ میں تقاضا ہے فلان جگہ تقاضا ہے فلان جگہ تقاضا ہے اللہ کے راستے میں نام لکھوا دو اس لئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے داعی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پوری مخلوقات کے لئے رحمت ہے جیسے پوری دنیا کے لئے سورج رحمت ہے اسی طرح پوری دنیا کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین وہ بھی رحمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چھ فضیلتیں اللہ تعالی نے مجھے چھ خصوصیتیں اللہ تعالی نے مجھے چھ خاص خاص چیزیں دی ہیں فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات دیئے ہیں جو جامع کلمات ہیں, یعنی چھوٹا سا کلمہ ہوگا اس کے اندر بہت سارا مطلب ہوگا, اس کی تشریح میں پوری کتاب بن جائے گی. انما الاعمال بالنیات, اس کی تشریح میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کلمات دیئے ہیں جو کہ تھوڑے ہیں اور اس کا مطلب بہت زیادہ ہے. الفاظ یسیرہ تحتها معان کثیرہ, الفاظ قلیلہ تحتها معان جزیلہ. ونصرت بالرعب, اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی رعب کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال بھی دیا تھا, جلال بھی دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال بھی دیا تھا, نوال بھی دیا تھا. نوال کے معنی بخشش کرنا, دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال بھی دیا تھا اور شفقت بھی دی تھی, جس کے وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کل عیال بچوں کی طرح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمال کے ساتھ جلال اور رعب بھی دیا تھا. اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من رآہ بداہتا ہابہو ومن خالطہ احبہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا, ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاپ بار بار ملتا تھا, بار بار ملاقات کرتا تھا, ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی تھی. اس لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے, سوال نہیں کر سکتے تھے. اگر باہر سے کوئی دیہاتی آتا اور ہوشیار ہوتا اور وہ اچھا سوال کرتا تو ہم خوش ہوتے تھے کہ باہر سے آدمی آیا, اس نے سوال کیا, سوال کا جواب مل گیا, ہمیں بھی فائدہ ملا. اور ایک حدیث میں ہے نصرت بالرعب مسیرة شہر, اللہ تعالیٰ نے میرا رعب دنیا پر ڈال لوگوں پر ڈالا ہے, مسیرة شہر ایک مہینے کی مسافت پر, ایک مہینے کے مسافت سے لوگ جرت نہیں کر سکتے. اور جو مشرکین حملے کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ مرعوب ہوتے تھے, وہ تو طعنہ دیتے کی وجہ سے لوگ طعنے دیتے تھے, تم کچھ نہیں کرتے, ان کو ان کے سردار ان کی بیویاں کہتی تھی تم کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ تیار ہو جاتے تھے. جیسے آدمی سانپ سے ڈرتا ہو لیکن کہ اگر کوئی طعنہ دے دے تم کیسے مرد ہو کے سامنے نہیں آ سکتے, تو وہ ڈرتا بھی ہے آگے بھی بڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب, اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب دیا ہے. اور رعب کسی آدمی کے عظمت اور کسی آدمی کے بڑائی کے وجہ سے ہوتا ہے. اس لئے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ کام پر رہتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کانپنا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکا گوشت کھاتی تھی. دیہات کے لوگ جو دیہات کے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ گوشت کو سکھاتے تھے, اس پر نمک ڈالتے تھے, پھر اس کو کھاتے تھے. اور یہاں بھی کھاتے ہیں دیہاتیوں والا, ہم نے تو کبھی نہیں کہا یا دانت اجازت نہیں دیتے, لیکن یہاں تو خاص قسم کا گوشت اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, اور معلوم نہیں پکاتے ہیں یا نہیں لیکن غالباً ویسے سکھاتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. فرمایا میں تو دیہاتی عورت کا بیٹا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا تھا کہ جب فارس کے بادشاہ نے ایرانی بادشاہ نے دو آدمیوں کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لئے, اپنے یمن کے گورنر سے کہا تھا کہ تم دو آدمیوں کو بھیج دو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائے اور وہ آئے ان کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ ہم تو آپ کے پکڑنے کیلئے آئے ہیں اور ہم اس مقصد کیلئے آئے ہیں پھر بار بار پوچھنے کے بعد یہ بتایا کہ ہمیں اپنے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو پکڑ لیں تو حضرت نے فرمایا میرے پکڑنے کی بات تو بہت دور ہے تم کو بتاتا ہوں کہ آپ کے بادشاہ کو بیٹے نے قتل کیا پرویز اس کا نام تھا اس کو بیٹے شیروے نے قتل کیا وہ ختم ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی دی جب میرے پکڑنے کے لئے کسی کو بیٹھتا ہے وہ خود پکڑا جائے خود پکڑا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال اور رعب بھی عطا فرمایا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال دیا گیا تھا ایسی خوبصورتی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کان ازہر اللون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوری خوبصورت رنگ کے تھے اور کان عرقہ اللؤلؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایسا تھا جیسے موتیاں اور پسینہ ایسا خوشبودار تھا کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کو برتن میں چھوٹے برتن میں چھوٹے ڈبیا میں جمع کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہے حضرت اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری خوشبو اور بہتر اچھی ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نہیں فرمایا ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً محمود ابن لبید یا دوسری وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بچے مصافحہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا نرم ہوتا تھا جیسے ریشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی ہمارے ہاتھ خوشبودار ہو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمال اور خوبصورتی بھی دی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں آپ سے خوبصورت ہم نے کسی کو دیکھا نہیں اور وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ ایسے ہیں جیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح بنایا ہو جیسے آپ چاہیں گے یہ کنایہ ہے اس سے کہ اللہ تعالی نے انتہائی اعلی درجے پر آپ کو بنایا ہے اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خرجت فی لیلت از حیان میں چاند والی رات میں چاندنی رات میں باہر نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قمیص پہنی تھی جس میں سرخ لکیری تھی کچھ سفید کچھ سرخ میں ایک طرف چودوے کے چاند کو دیکھتا تھا دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودوے کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ روشن تھے اس لئے تو حضرت انس فرماتے ہیں جیسے مولانا برہان نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ہمیں تاریکی اور اندھیرا نظر آیا جیسے دنیا اندھیری ہو گئی ہو مدینہ منورہ اندھیرا ہو گیا ہو اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کان اذا سر استنار وجهه کانه قطعة قمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ ایسا روشن ہوتا تھا کانه قطعة قمر جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہودیوں کے امام اور یہودیوں کے سردار تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے کہ جب خبر لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں دیکھنے کیلئے آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں لیکن دیکھنا دو قسم کا ہے ایک وہ دیکھنا ہے کہ آدمی دشمنی کی نظر سے دیکھے ایک وہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو صاف کر کے دیکھے اگر دشمنی کی نظر سے دیکھیں گے تو کبھی کسی میں اچھائی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے دیکھتے بھی ہیں لیکن نہیں دیکھتے ہیں یعنی نہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے کمالات کو نہیں دیکھ سکتی اس لئے کہ دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو عبداللہ ابن سلام دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہوئے نہیں آئے تھے اپنے دل کو صاف کر کے آئے تھے فرماتے ہیں فَلَمَّ اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ تَبَيَّنْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مجھے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے سچوں کا چہرہ ہے پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ جہاں جاتے ہو سلام السلام علیکم السلام علیکم کہو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں داخل کیا اور ایک روایت میں جنت میں بنایا بہرحال باڈی کو دنیا میں بنایا ہوگا روح ڈالی ہوگی جنت میں جب تیار ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا یہ فرشتوں کی جماعت ہے آپ وہاں سے گزر جائیں اور ان سے کہے السلام علیکم جو جواب وہ دے دے تو وہ جواب آپ کی لئے بھی ہے اور آپ کی پوری اولاد کے لئے حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے گزرے فرمائے السلام علیکم جواب ملا وعلیکم السلام یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی یہ تو عربی زبان میں ہے جو لوگ کہتے ہیں عبرانی اصل ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے یہ ایسا نہیں عربی اصل ہے اور عبرانی اس کی بیٹی ہے آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی اور نہیں تھا سب سے پہلے وہی تھے اور ان کو بتایا گیا افش السلام اور سلام کا یہ طریقہ بتایا گیا وَأَطْعِمُ الطُعَامَ اور کھانا کھلا دو کھانے کے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہوتا کھانے کی طرف آدمی کا تقاضہ ہوتا ہے مالدار آدمی ہو غریب ہو متوسط ہو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ذرا اچھا کھانا مل جائے اور فرمائے صِلُوا الْأَرْحَامَ رشتوں کا خیال رکھو رشتہ داروں کا خیال رکھو اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرو اور حدیث میں ہے کأنما تصفهم الملة یہ ایسا ہے جیسے آپ ان کی منہ کو گرم راک سے گرم راک اس سے بھر دو گے یعنی ان کا منہ بند ہو جائے گا اس لیے کہ آپ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ اب آگے کیا کہیں گے وقتی طور پر ان کا منہ بند ہو جائے گا اگرچہ حسد کی وجہ سے بولتے رہیں گے اور آگے جو جملہ ہے وہ ہم سب کیلئے شیشے کے اس میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مِنَ اللَّهِ مُعِينًا عَلَيْكَ وَلَا يَزَالُ مِنَ اللَّهِ مُعِين یا مُعَابِن عَلَيْكَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کیلئے آپ کی اوپر معاون اور مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ مدد ان کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے جب آدمی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے اچھائی کرے اور اس امید میں نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ احسان کریں گے بلکہ یہ امید ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد پھر میری برائی کریں گے اور پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو مسلم کی حدیث آپ کو سنائی کہ لا يزال من اللہ زہیر علیک زہیر کا لفظ ہے معاون کی جگہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی اب جب اللہ کی طرف سے مدد ملے گی تو آپ سمجھ لیں کہ جو رشتہ دار احسان کے سب بدلے میں احسان کرے گا وہ اچھا ہے یا اللہ تعالی مدد دے ظاہر بات ہے اللہ تعالی ملک الملوک وہ سب بادشاہوں کے بادشاہ ہے اس کے ہاتھوں میں خزانے ہیں پورا سمندر اللہ کیلئے قطرے کے برابر بھی نہیں اب جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی تو پھر رشتہ دار کے احسان ماننے کی کیا ضرورت ہے اور رشتہ دار کے احسان کی کیا ضرورت ہے کچھ بھی نہیں وہ تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مقابلے میں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے احسان کیا اور وہ برائی کرتا ہے کوئی بات نہیں اب اس برائی کے بدلے میں لن يزال من اللہ ظہیر علینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی یہ کام ہے تو مشکل اس لئے کہ آدمی جب معاشرے میں رہتا ہے تو کہتا ہے اچھا وہ برائی کرے گا میں اچھا ہی کروں گا میں کیا بے غیرت ہوں کام تو مشکل ہے شیطان آدمی کو نہیں چھوڑتا نفس آدمی کو نہیں چھوڑتا لیکن حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے بس اللہ کی مدد پر اعتماد کرو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلا ہوا رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح تھی سورج ہمیشہ چلتا ہے اسی طرح ہم ہمیشہ دین کا کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین کا کام کرتے تھے رات کو تہجد اور دن کو گشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ہے سورج اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے ہم بھی اللہ کی تابعداری کریں گے کوئی راضی ہو یا ناراض لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم کسی مخلوق کی تابعداری نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو روشن کرتے تھے اور باطل کا مقابلہ کرتے تھے ہم بھی اپنی محنت اور اپنے محنت کے مطابق طاقت کے مطابق یہی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرما دے آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے اب تھوڑا سا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور مکتوبات میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی الحمدللہ معمولات پورے ہو رہے ہیں سفر میں ناغہ ہو جاتی ہیں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں ان سے حفاظت کیلئے کچھ ارشاد فرمائیں جواب معمولات کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں سفر میں تو نماز میں بھی تخفیف ہے تاہم ناغہ اور قضا نہ ہو خیالات ڈالنے والا اپنا کام کرتا ہے آپ اپنا کام کریں ان سعیکم لشتا, ہر ایک کی محنت مختلف. آپ اپنی محنت کریں, شیطان اپنی محنت کرتا رہے گا. معمولات میں آپ کوتاہی نہ کریں, دل لگا کر پابندی کرتے رہیں. یہی ترقی کا زینہ اور سیڑھی ہے. خاص کر بارہ تسبیح کا ذکر بالجہر نہ چھوڑا کرے. دل میں غفلت ہو تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو ذکر کی توفیق دی ہے, امید قوی ہے, وہ قلب کو بھی متوجہ فرما دے گا. دعا بھی کرتے رہیں. جماعت کا کام آپ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جماعت کا کام قبول فرمائے, اصول کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے. حضرت والا سفر میں معمولات چھوٹ جاتے ہیں, کیا کروں؟ معمولات سفر حضر میں سبھی جگہ پوری کریں, پورا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے غذا کھانا پینا سفر کی وجہ سے چھوٹ نہیں جاتا, دو وقت کھانے کے علاوہ جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ بھی سفر میں نہیں چھوٹتی. شریعت میں سفر میں نماز میں تخفیف کر دی ہے, چار کی جگہ دو پڑھ لے, اور موزوں پر مسح میں تخفیف کی ہے, تین دن کرے, ایک دن رات کی جگہ تین دن. رمضان کے روزے میں تخفیف کی ہے, تو سفر میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جائے, لیکن اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر درود شریف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. یہ آخری مجلس ہے انشاءاللہ, آئندہ مجلس 29 دسمبر کو ہوگی انشاءاللہ. دس از دا لاسٹ مجلس. حضرت ول بی گوئنگ ٹو وینا نیکسٹ ویک اینڈ دا ویک آفٹر دیٹ ٹو پاکستان. سو دا نیکسٹ مجلس انشاءاللہ ول بی آن دا 29th آف دسمبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اے رب کریم اس مل بیٹھنے کو قبول فرما اے رب کریم ہماری زندگیوں کو مفید اور نافع بنا اے رب کریم جو ہمارے درمیان دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما جو وفات پا چکے ہیں اے رب کریم مرد و عورتیں سب کی مغفرت فرما سب کی درجات کو بلند فرما دین کی کام اور خدمت میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے مشغول رکھے اور لگائے رکھے شیطان اور نفس کے اس وساوس سے اور غفلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا لکھا یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ان سب کے لئے ہر خیر کا فیصلہ فرما ہر شر سے سب کی حفاظت فرما ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کو طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور عزت نصیب فرما ہم تمام حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما آفات بلیات اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں جس لائن میں بھی پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما خیر اور برکات مسلمانوں پر نازل فرما ایمان کامل کی دولت سے نواز دے جہاں جن ممالک میں اچھے حکمران ہیں اے رب کریم ان کی حفاظت فرما جہاں برے اور خراب حکمران ہیں ان کو اچھا بنا ان کی قسمت میں اچھائی نہ ہو تو ان کی جگہ پر اچھے لوگوں کو منتخب فرما دین اور دنیا دونوں کی سعادت نصیب فرما ہمارے والدین کو ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو ہمارے بڑوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما ان کی درجات کو بلند فرما اے رب کریم دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری عیوب کو چھپا دے اے رب کریم جے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم رکھے اور جو مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو دور فرما دے اس مدرسے کو خصوصا اور سب اہل حق کے مدارس دینی مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہیں تبلیغ جماعت اور دینی تنظیمیں اے رب کریم سب کی حفاظت فرما دے سب کو ترقی سے نواز دے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اچھے اخلاق اور اچھی عادات سے ہمیں مزین فرما دیں بری عادتوں اور برے اخلاق سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں شیطان اور نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دیں رزق حلال میں برکت عطا فرما دیں حرام اور سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دیں مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورتیں پیدا فرما دے ایمان کامل کی دولت سے نواز دے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا
جن بھائیوں نے ناشتہ نہیں کیا وہ اوپر تشریف لائے
سلام علیکم Thank you. I don't know.